الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بعث الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين قرآن حکیم کا سلسلہ مطالعہ آج سے ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں. رمضان مبارک میں مختلف موضوعات کے حوالے سے گفتگو رہی تھی اور اب یہ سلسلہ کلام جو ہمارا سورۃ المؤمن کا مطالعہ جاری تھا وہ جاری رہے گا. 24ویں پارے میں سورۃ المؤمن ہے اور اس کے 3 رکوعوں کا مطالعہ ہم ماہ رمضان مبارک سے پہلے مکمل کر چکے تھے. آج جو سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے اس میں بندہ مومن کی تقریر کا ذکر ہے اور اسی کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المؤمن ہے, یعنی وہ سورت کے جس میں ایک بندہ مومن کا ذکر آیا ہے. اور اس مقام پر اب یہ 2 رکوع ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس بندہ مومن کی تقریر کو نقل فرمایا ہے. اور یہ آل فرعون میں سے شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا, اور آل فرعون سے مراد کوئی عام لوگ نہیں بلکہ جو درباری لوگ تھے ان میں سے یہ شخص ایمان لایا ہے. بلکہ مفسرین تو بعض نے یہ بھی لکھا کہ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی بھی تھا, اتنا قریبی تعلق رکھنے والا فرعون سے. اور وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کی جان کے لیے درپے ہو رہا ہے معاذ اللہ, اس کے بھرے دربار میں اس بندہ مومن نے یہ تقریر کی ہے. اور آج اور انشاءاللہ آئندہ نشست میں 2 نشستوں میں اس تقریر کا مطالعہ کریں گے. یہ ذکر پہلے بھی غالباً ہوا تھا کہ پورے قرآن حکیم میں یہ مسلسل طویل ترین تقریر ہے جو کسی کی اللہ نے نقل فرمائی, اور یہ غیر نبی ہے, یہ نبی بھی نہیں بلکہ نبی کے پیروکار ہے, لیکن اتنی عمدہ تقریر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا. اور اس میں حکمت کی بڑی باتیں ہیں. یہ بات بھی کہ بڑے سے بڑا جابر اور ظالم بھی کیوں نہ ہو, اس کے سامنے بات کیا پیش کی جائے. یعنی بعض اوقات دین کی دعوت دینے والوں کو یا دین کا کام کرنے والوں کو کبھی کبھی ذرا مشکل پیش آتی ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں, یہ مالدار لوگ ہیں, یہ صاحب ثروت ہیں, یہ صاحب اختیار ہیں, یہ صاحب اقتدار ہیں, یہ بڑے انٹلیکچولز ہیں, تو شاید کچھ ٹوسٹ کر کے ادھر ادھر سے بات ان کے سامنے پیش کی جائے. نہیں, فرعون سے بڑا اس وقت بادشاہ کون تھا؟ یعنی ظاہری اعتبار سے دنیا کے اندر اس وقت اس کی بڑی سلطنت تھی. اس کے بھرے دربار میں بھی دین کی بنیادی بات رکھی, توحید کا ذکر ہے, رسالت کا بیان ہے, آخرت کا بیان ہے. یہی ہمارے دین کی بنیادی دعوت ہے. اعمال پھر اس کے نتیجے میں آتے ہیں. رسول کو مال لینا تو پھر شریعت کے اوپر عمل کرنا لازم آ جاتا ہے, وہ بھی رسالت کے ذیل میں آتا ہے. تو ایک شخص جو کہ ایمان لے آیا ہے مگر وہ ایک ظالم و جابر شخص کے دربار میں کھڑا ہے, تو وہاں بھی وہ دین کی بنیادی دعوت کو پیش کر رہا ہے. اور انداز بڑا قیمتی ہے. مزید بنا فرعون نے صرف 2 مرتبہ اس کو کچھ انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی ہے, یعنی کچھ روکنے کی کوشش کی, کیونکہ عام آدمی بھی نہیں ہے, درباریوں میں سے شخص کھڑا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں تقریر کر رہا ہے, تو ظاہری بات اثر تو ہوگا لوگوں پر. تو اثر کو زائل کرنے کے لیے 2 مرتبہ اس نے انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی ہے, یا غالباً 3 مرتبہ ہم سمجھ لیں گے. 2-3 مرتبہ بھی اس نے جب انٹرپٹ کیا ہے تو براہ راست اس بندے مومن سے مکالمہ نہیں کیا, اس نے درباریوں سے مکالمہ کیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقریر اس قدر پر اثر تھی کہ فرعون کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے پیش کرنے کے لیے, چنانچہ وہ ادھر ادھر کی باتیں بھی کرے گا, اور بعد میں ہم پڑھیں گے کہ کسی کھیل تماشے میں لوگوں کو لگا کر اس آنے والی حق کی بات سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کرے گا. اور آج کے دور کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں گے, بعد میں سمجھیں گے کہ ہر دور کے ظالم و جابروں کا یہی طریقہ ہوتا ہے. اگر دلیل کے مقابلے میں دلیل نہیں ہوتی تو وہ تشدد پر اتر آتے ہیں, یا اگر کسی کی دلیل اور کسی کی دعوت اور کسی کی بات اثر پیدا کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو تو اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی, کھیل تماشوں کی باتیں ہوں گی, غیر ضروری کاموں میں لوگوں کو لگایا جائے گا تاکہ وہ اثرات ان پر مرتب نہ ہو سکے جو حق پیش کرنے والے پیش کر رہے ہیں. تو بڑی حکمت کی باتیں جو اس تقریر میں ہمارے سامنے آتی ہیں. اب آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں. 24واں پارہ سورۃ المؤمن ہے, اور سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 28 سے چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے, اور اس بندے مومن کی تقریر کا ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا, وقال رجل مؤمن, اور ایمان لانے والے ایک مرد مومن نے کہا, من آل فرعون, جو آل فرعون میں سے ایمان لایا تھا. جیسے کہ میں نے عرض کیا درباریوں میں سے تھا, اور بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ یہ بندہ مومن فرعون کا چچا زاد بھائی بھی ہے. یکتم ایمانہ, جو کہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. ظاہری بات ہے کہ اس وقت فرعون جیسے شخص کے سامنے ایمان کا اظہار کوئی آسان کام تو نہیں تھا, وہ تو لوگوں کی جان کے درپے تھا. لیکن اب تک اس بندے مومن نے اپنے ایمان کو دل میں چھپا کر رکھا تھا. لیکن پچھلی آیات میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ فرعون نے اب اعلان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف معاذ اللہ وہ اقدام کرے گا, تو اب اس بندے مومن سے رہا نہ گیا, اور اس نے بھرپور انداز میں بھرے دربار میں کھڑے ہو کر نہ صرف یہ کہ اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کا بھی اعلان کیا ہے. تو اب تک اس نے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. یہاں اہل علم نے پھر وہ بحث کی ہے کہ ایمان کے دو درجات ہیں بنیادی طور پر, ایک اقرار باللسان اور ایک تصدیق بالقلب. ایک بندہ مومن کے لیے دونوں کا اقرار ضروری, بلکہ دونوں کا ہونا ضروری ہے. لیکن بعض اوقات کبھی ایسے حالات ہو سکتے جیسے کہ یہاں پر ہے, اور اس نے اظہار نہ کیا, تو عند اللہ وہ اللہ کے ہاں تو مومن شمار ہوگا, اس لیے کہ اللہ کے ہاں جب پیشی ہوگی تو فیصلہ ہوگا دل کے ایمان کی بنیاد پر. لیکن یہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ کبھی ایسے حالات کسی پر آ جائیں. البتہ مومن وہ ہے جو زبان کا بھی اقرار رکھے اور دل کی بھی تصدیق کرے. اب تک اس نے اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا, اب وہ اظہار بھی کر رہا ہے. کیا کہتا ہے وہ بندہ مومن, اتقتلون رجلا, کیا تم ایک شخص کو قتل کرتے ہو محض اس بات پر, ان یقول ربی اللہ, کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. تمہیں دشمنی کس بات پر ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اور سچی بات تو یہی ہے, آگے ذکر ابھی آئے گا. تو تمہیں تمہاری دشمنی کیا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے؟ یہی الفاظ تھے حضرت ابو بکر صدیق کے رضی اللہ عنہ. بالکل اولین دور کے واقعات میں سے مکہ مکرمہ میں واقعہ پیش آیا بیت اللہ کے ساتھ, کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہاں موجود, آپ نے دعوت توحید بھی پیش کی اور بار بار پیش کرتے تھے, تو مشرکین معاذ اللہ دس درازی کے لیے آپ کی طرف بڑھے, تو صدیق اکبر درمیان میں آئے رضی اللہ تعالی عنہ, اور انہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی, اتقتلون رجلا, کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو معاذ اللہ, ان یقول ربی اللہ, کیوں یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے. یہی جملہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا, اور انہیں بڑا لہو لہان کیا گیا, اس قدر کہ وہ بے ہوش ہو گئے, ان کو ان کے گھر لایا گیا. اور سچی بات کیا ہے کہ جب ان کی آنکھ کھلی ہے, تو پہلا سوال یہ تھا کہ میرے رسول کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے بہتے ہوئے خون کا, اپنے زخموں کا, اپنے بالوں کا خون کی وجہ سے جم جانے کا احساس نہیں, پہلا سوال یہ کہ میرے رسول کا کیا ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حدیث میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیقین کئی ہوئے مگر کچھ کا آپ نے ذکر فرمایا. ایک اسی بندے مومن کا, جس کا واقعہ پڑھ رہے ہیں, یہ بھی صدیق تھا. اور ایک سورہ یاسین میں ذکر آتا ہے نا کہ دور کے کنارے سے, شہر کے دور کے کنارے سے ایک بندہ مومن آیا, اس کا بھی ذکر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام. پھر مفسرین ان حضرات کے نام بھی بیان کی, وہ تاریخ کے اعتبار سے تفاسیر میں ہم پڑھ سکتے ہیں, مگر فرمایا کہ صدیقین میں اکبر کون ہیں, وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. مزید بڑا یہ جو جملہ ربی اللہ, اللہ میرا رب ہے, یہ پورا عقیدہ ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب پالنے والے کو بھی کہتے ہیں, پرورش کرنے والے کو بھی کہتے ہیں, لیکن عربی اسلوب میں رب کے معنی کیا ہیں کہ کسی شے کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ایک حاجت کو پورا کرتے ہوئے اسے درجہ کمال کو پہنچانا. کسی شے کی ابتدا سے لے کے انتہا تک ایک ایک حاجت کو پورا کرتے ہوئے اس کو نقطہ کمال تک پہنچانا, اسی سے تربیت کا لفظ بنا ہے. تربیت بھی کیا ہے؟ مستقل عمل کا نام ہے نا. اسی طرح ماں باپ کے لیے بھی ربوبیت کا لفظ آتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں جو ماں باپ کے لیے دعا سکھائی گئی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما, کما ربیانی جیسے کہ ربیانی انہوں نے میری ربوبیت کی تھی. تو یہ ربوبیت کیا ہے؟ ایک ایک حاجت کو پورا کرتے ہوئے کسی شے کو نشو نما دینا اور نقطۂ کمال تک پہنچا دینا. رب حقیقی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اعلان یہ بھی ہو رہا ہے کہ فرعون تو رب نہیں ہے. رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. رب کون ہے جو ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر رب کے مفہوم میں مالک کا مفہوم بھی داخل ہے. رب کے مفہوم میں مالک کا مفہوم بھی داخل ہے, اور جب مالک کا مفہوم داخل ہے تو پھر اسی میں حاکمیت کا مفہوم بھی شامل ہوگا کہ جو مالک ہوتا ہے حکم اسی کا چلتا ہے, اور جو اس کے زیر تحت ہوگا وہ پابند ہے کہ اپنے مالک کا حکم مانے. اب یہ پورا عقیدہ ہے, یہ پورا عقیدہ ہے. میرا رب اللہ ہے تو میرا خالق بھی اللہ, میرا مالک بھی اللہ, میرا حاکم بھی اللہ. تو یہ چوٹ پڑ رہی ہے فرعون کے مفادات پر, یہ ہر دور کے فرعونوں کے مفادات پر کہ تم حاکم نہیں ہو, حاکم اللہ سبحانہ و تعالی ہے. حکم تمہارا نہیں چلے گا, حکم رب حقیقی کا چلے گا. یہی قرآن کہتا ہے, تین مرتبہ کم از کم قرآن میں ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں بھی ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے. یہ ہے رب کا وسیع تر تصور جس میں پورا انقلابی نظریہ اور پورا انقلابی تصور بھی آ جاتا ہے. تو اتقتلون رجلن, کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو اس شخص کو, ان یقول ربی اللہ, اس بات پر کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم, اور وہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وعدے نشانیاں بھی لے کر آ چکا. یہ ذکر تو کئی مرتبہ قرآن میں ہم پڑھ چکے نا کہ ید بیدا بھی دکھایا, یعنی چمکتا ہوا ہاتھ, اور وہ جو عصا پیش کیا تو وہ اشتہا بن جایا کرتا تھا. یہ واقعات گزر چکے ہیں, اور فرعون کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, بلکہ وہ سارے ملک بھر اور سلطنت بھر کے جادوگروں کو جمع بھی کر چکا, اور جادوگر بھی ہتھیار ڈال چکے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جادوگر بھی اللہ ہی کو رب مان چکے. یہ سب کچھ ہو چکا ہے. تو یہ بندہ کہہ رہا ہے اب تو تمہارے سامنے بات بھی واضح ہو گئی ہے, وقد جاءکم بالبینات من ربکم, اور یقین تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا. اس کے بعد بڑا قیمتی جملہ ہے, سمجھانے کا ایک انداز ہے. بات تو یہی سچ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے, اور یہ بندہ صحیح بات کہہ رہا ہے, لیکن بعض اوقات لوگوں کی عقل کو بھی اپیل کرنا ہوتا ہے, لاجک کی بھی بات کبھی کبھی لانی پڑتی ہے. تو اس نے بڑی پیاری بات کہی, وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ, اور اگر بالفرض یہ اگر جھوٹا ہے بالفرض تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا, لیکن وَإِن يَكُ صَادِقًا, اور بالفرض اگر یہ سچا ہوا, یصیبکم بعض الذی یعیدکم, تو جو تم سے وہ وعدہ کر رہا ہے عذاب کا اس کا کچھ حصہ تمہیں مل کر رہے گا. تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ مان ہی لینا بہتر ہے نا. اگر تو یہ سچا ہے تو پھر تو عذاب آ جائے گا جو یہ بتا رہا ہے, اور تم مارے جاؤ گے, تو مان لینا ہی بہتر ہے. اب اگلی ایک بات ذرا حساس ہے, وہ ہے میدان علم الکلام کا, یعنی عقائد پر عقلی اعتبار سے گفتگو. جب علماء امت نے فرمائی تو کبھی یہ بحث بھی کھلتی ہے, بھئی دو امکانات ہیں نا, دنیا میں آنے والے ہزاروں پیغمبروں نے ایک ہی اللہ کی دعوت دی وغیرہ وغیرہ. اس سب بات کہنے کے بعد بھئی دو امکانات ہیں, یا تو اللہ ہے یا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نہیں ہے. یہ دیکھیے ذرا حساس بات ہے, لیکن سمجھانے کا ایک انداز, مان لینا ہی بہتر ہے. مرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ کھڑا کر دیا اور پیشی ہو گئی تو تیاری کر کے جاؤ گے تو سیف سائڈ ہے نا, بچ جاؤ گے وہاں پر, کامیاب ہو جاؤ گے. مان لینا ہی بہتر ہے. دیکھیں یہ عقل کے میدان کے دلائل کے اعتبار سے اصولی بات تو ہم اور آپ تو مانے بیٹھے, اور اللہ رب العالمین بالفعل موجود بھی ہے, مگر ایک نہ ماننے والے سے ایتھیسٹ سے یا ملحد سے جب کلام ہوگا تو یہ انداز اختیار کیا گیا ہے خالق کائنات کے بارے میں بھی. یہاں یہ بندہ مومن موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہہ رہے کہ بالفرض معاذ اللہ بالفرض اگر یہ جھوٹے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا, لیکن اگر یہ سچا ہے تو جو یہ وعدے تمہیں دے رہا ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا اگر تم نے میری بات کو قبول نہ کیا تو وہ کچھ پہنچ کر تمہیں رہے گا. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب, بے شک اللہ تعالی حد سے گزرنے والے کو اور کسی سخت جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا. اسراف کیا ہے؟ حد سے گزر جانا, اور یہ ہم اور آپ بھی کر بیٹھتے ہیں, اللہ ہمیں معاف رکھے. فرعون نے کیا حرکت کی؟ اپنی اوقات سے باہر نکل آیا, بندہ ہے مگر خدائی کے دعوے کرنے لگا. قرآن میں ہے نا سورۃ النازعات میں, فقال انا ربکم الاعلى, اس سے کہا کہ پس میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو بندے کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ بندہ بن کر رہے, خدا بننے کی کوشش نہ کرے, معاذ اللہ. تو اس نے اپنی اوقات سے باہر پیر پھیلایا, یہ چادر سے باہر پیر پھیلایا اور خدائی کے دعوے کیے. یہ تو حد سے گزرنا فرعون کے تعلق سے تھا. ہمارا کیا ہے؟ وہی بات, اپنے نفس کی مان لینا اللہ کے حکم کے مقابلے, تو پھر نفس معبود بنتا ہے. قرآن میں ہم پڑھ چکے سورہ فرقان آیت نمبر 43 میں, ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لی. ہاں بہت سی باتوں کا دل چاہتا ہے اور وہ حرام نہیں ہے, منع نہیں ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. آج صبح بیگم نے پوچھا بھائی کیا بنایا جائے, آپ نے کہا یہ دل چاہ رہا ہے بنا لے, کوئی حرج کی بات نہیں, یہ دل چاہنا کوئی مسئلہ نہیں. مگر ایسا دل چاہے کہ جہاں میرے اللہ اور میرے پیغمبر کی بات کی نفی ہو جاتی ہو, تو ایسے دل کی چاہت کی میں اگر پیروی کر رہا ہوں تو میرا دل, میرا نفس کیا بن گیا؟ معبود بن گیا. یہ حد سے گزرنا. دوسری بات, کذاب, سخت جھوٹا. تکذیب کیا ہے؟ سامنے سے دلیل آ گئی ہے, سامنے سے بات پیش ہو گئی ہے اور اب جانتے بوجھتے اس کو رد کیا جائے, حالانکہ دل گواہی دے رہا ہوں. ایک اور مقام پر یہ ذکر آ چکا ہے کہ وجاہدوا بها واستيقنتها انفسهم, ان کے دل مان گئے تھے, فرعون اور آل فرعون کے دل مان گئے تھے جو کچھ پیش ہوا یہ حق ہے. حتیٰ کہ جن جادوگروں پر تکیہ تھا وہ بھی مان لیا ہے. تو اب تو بات واضح ہو گئی نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ اور ہی پیش کیا, یہ معاذ اللہ جادو نہیں. تو دل تو مان رہے مگر وہی اکڑ ہے, ہم تو چھوٹے ہو جائیں گے. چنانچہ وہ جانتے بوجھتے رد کر رہے ہیں. یہی ابو جہل کا طرز عمل تھا. ابو جہل کے تعلق سے بات سیرت کی کتابوں میں واقعات ملتے ہیں. اس سے پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ حق نہیں؟ وہ کہتا حق ہے. تو پھر مانتا کیوں نہیں؟ کہا اگر میں مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا, یہ بڑے ہو جائیں گے. ہمارے اور ان کے قبیلے کا وہ مقابلہ اور کمپٹیشن چلا آ رہا ہے. یہ حاجیوں کو کھلاتے ہم بھی کھلاتے ہیں, یہ پلاتے ہم بھی پلاتے ہیں, یہ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں, مطلب یہ انتظام کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں. اب اگر میں ان کو رسول مان لوں تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا. یہ کون تھا؟ جب بدر میں قتل ہوا ہے, جب بدر میں قتل ہوا ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج اس امت کا فرعون قتل ہوا ہے, آج اس امت کا فرعون قتل ہوا. اس نے بھی جانتے بوجھتے جھٹلایا تھا اور یہ بھی جانتے بوجھتے جھٹلا رہا تھا. تو بندہ مومن اپنی تقریر میں ان الفاظ کو بھی لے کر آیا, ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی حد سے گزر جانے والے کو اور سخت جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا. مزید اس نے کہا, یا قومی, اے میری قوم, لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض, آج تمہارے پاس اختیار ہے, بادشاہت ہے, تم زمین میں غالب ہو, تمہیں اختیار ملا ہوا ہے, تمہیں شان و شوکت ملی ہوئی ہے, تمہیں وسائل ملے ہوئے ہیں, تمہیں اقتدار ملا ہوا ہے, لیکن فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا, بس اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے تو اس سے بچانے کے لیے کون ہماری مدد کرے گا؟ جملے کا انداز کیا ہے؟ یہ نہیں کہا تم پر عذاب آ جائے, بلکہ کیا کہا؟ اگر ہم پر عذاب آ جائے. کمیونیکیشن میں یہ بڑی معنی رکھتی ہے بات. یو ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, فرسٹ پرسن کا استعمال کیا ہوتا ہے, اور میں ایک مدرس ہوں, میں کہوں آپ لوگوں کو کیا ہو گیا, آپ سیدھے کیوں نہیں ہو جاتے, آپ ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتے, اس پر تو غصہ آئے گا, سیدھی سی بات ہے. لیکن ایک مبلغ ہے, معلم ہے, مدرس ہو کے ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. جیسے سورہ یاسین میں, سورہ یاسین میں 23 پارے کے شروع میں ہے, وہ بندہ مومن وہاں بھی ہے, وہ کہتے ہیں ارے بھائی مجھے کیا ہوا کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں, اس کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کا امکان ہی نہیں, کیوں جاؤں کسی, مجھے کیا ہوا؟ حالانکہ وہ تو توحید پر تھا, وہ تو اپنی قوم کے مشرک لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, مگر انداز یہ نہیں کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے. نہیں, ارے بھائی مجھے کیا ہوا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں. یہ بڑا پیارا انداز, یہ قرآن دعوت کے اسلوب سکھا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کمیونیکیشن اسکلز سکھا رہے ہیں, یہ چھوٹے الفاظ ہیں, قرآن دعوت کا اسلوب ہمیں سکھا رہے ہیں. یہاں بھی بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تم پر عذاب آ گیا تو کیا ہوگا, نہیں, یہ ضرور کہا کہ آج تمہارا اختیار ہے, آج تمہاری بادشاہت ہے, آج تمہارا حکم چل رہا ہے, لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ یہ بڑا پیارا انداز ہے. کیوں؟ میں بھی تمہاری قوم میں سے ہوں نا, میں کوئی شے دیگر تو نہیں ہوں, تمہیں میں سے ہوں, اور کھڑا ہو کر آج تمہارے سامنے میں بات کر رہا ہوں, مجھے حق سمجھ آ گیا ہے, اسی کی دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں. اگلی بات کیا ہے, بڑی بادشاہت ہے, بڑا اختیار ہے, بڑا اقتدار ہے تمہارے پاس, لیکن یہ اقتدار کام نہیں آتا, یہ بادشاہتیں کام نہیں آتی, یہ وسائل کام نہیں آتے جب کسی قوم کے لیے اللہ کے عذاب کا فیصلہ آ جائے. ایک آیت کے بعد, کیونکہ ابھی فرعون انٹرپٹ کرے گا, یہ بندہ مومن پچھلی بڑی بڑی طاقتور قوموں کا ذکر کر کے اپنی قوم آل فرعون کو تنبیہ کرنے کی کوشش کرے گا. قال فرعون, فرعون نے کہا, ما اریکم الا ما ارا. دیکھو بھائی قوم سے کہہ رہا ہے, لوگوں سے, درباریوں سے, میں تو تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جو مجھے سمجھ آ رہی. وما احدیکم الا سبیل الرشاد, اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتاتا ہوں. بس اتنا جملہ اس نے کہا, لیکن بندہ مومن اس کو نوٹس نہیں لیا, نہ رک کر اس کا جواب دینے کی کوشش کی, بلکہ فوکسڈ ہو کر اپنی تقریر کو اس نے جاری رکھا ہے. یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ حق والوں کو, دین کی دعوت دینے والوں کو کبھی ادھر ادھر کی باتوں میں لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اسی کے اندر مبتلا ہو جائے اور اصل کام کو چھوڑ دیں. یہ ہوتا نا ہمارے ملک کے اندر. آج یہ عورتوں کا ہاتھ ملانا کیسا ہے, ایک پھلجڑی ایک صاحب نے, دانشور صاحب نے چھوڑ دی, اب سارا سوشل میڈیا اس پر لگا ہوا ہے اور ہر مسجد کے امام سے دوسرا شاہ ساتھی آ کر, نوجوان آ کے سوال کر رہے ہیں اور جناب گھنٹوں اس میں لگ جائیں گے. عورت کی امامت کرا دی امریکہ کے اندر, پرانی بات ہے, اور ہر مسجد کے امام صاحب کی مشکل ہو گئی, نماز جمعہ کے بعد لوگوں نے پکڑ لیا. بتائیے جی, اسلام میں عورت کی امامت کا تصور ہے کہ نہیں؟ جوابات تو ہیں اس کے, لیکن ٹائم کہاں لگ رہا ہے؟ فضول کام کے اندر, فضول کام کے اندر, فضول سوالات کے اندر, اور بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ اس پر بات ہی نہیں ہو رہی. یعنی امت کی اس وقت صورت حال کیا, اس پر بات نہیں ہو رہی. لیکن اچھا سود تو وہ تھوڑا ہی ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں تھا. آج کا سود تو کچھ اور ہے, آج تو کمرشلائزیشن کا دور ہے اور کنفیوز کر دو لوگوں کو وغیرہ وغیرہ. لیکن اہل ایمان ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں آتی ہیں, آ جایا کرتی, اس میں انوالو ہو کر اپنے اصل کام کو چھوڑ نہ دینا, اصل کام کی طرف فوکس رہنا. تو بہرحال یہ فرعون نے انٹرپٹ کیا, لیکن میں نے عرض کیا تھا ڈائریکٹ اس نے بات نہیں کی بندے مومن سے, بلکہ اپنے درباریوں سے کہہ رہا ہے بھائی مجھے تو جو سمجھ آ رہی وہی بتا رہا ہوں تمہیں. یعنی ہتھیار ڈال دی اس نے, اس کے بعد دلیل کوئی نہیں, اور اس سے بھی کلام نہیں کر رہا. بات تو تب تھی, اس سے کلام کرتا کوئی جواب دیتا نہیں, بلکہ درباریوں سے کلام کر کے اس کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی ہے. مگر یہ بندہ مومن فوکس ہو کر آگے کہتا ہے کہ وقال الذي, اچھا فرعون نے یہ بھی کہا, وما احدیکم الا سبیل الرشاد, اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ دکھاتا ہوں. آئندہ جمعے جب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی تو بندہ مومن کے الفاظ میں بات آئے گی. نہیں ابھی گفتگو مکمل نہیں ہو رہی, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب آئندہ جمعے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ الفاظ ہوں گے اس بندہ مومن کے, او بھائی یہ نہیں میں تمہیں صحیح راہ دکھا رہا ہوں. یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے گفتگو آئے گی. اب بندہ مومن کہتا ہے وقال الذي آمن, اور کہا اس نے کہ جو ایمان لایا, یا قومی اے میری قوم, انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب, بے شک میں تم پر پچھلے گروہوں کے دن کی طرح کے معاملے سے ڈرتا ہوں. کیا مطلب؟ جیسے پچھلے گروہوں یعنی قوموں پر نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا, ایسے ہی عذاب کے حوالے سے میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. آج بلکہ الگ الفاظ پر میں اپنا تبصرہ کرتا ہوں, مثل دعب قوم نوح وعاد وثمود, جیسے کہ حال ہوا قوم نوح کا اور قوم عاد کا اور قوم ثمود کا, والذین من بعدہم, اور وہ کہ جو ان کے بعد ہوئے. وما اللہ یرید ظلما للعباد, اور اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا بالکل بھی نہیں ہے. دو باتیں اس کرنا چاہوں گا. پہلی بات, آج جب علماء دین, اہل دین, دین کی دعوت دینے والے لوگوں کو عذابوں کے حوالے سے خبردار کرتے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ڈراتے ہی رہتے, یہ تو غیر وقتوں کی باتیں. اچھا, اس پبلک کے ایک پریشر کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں محسوس کرتا ہوں کہ آخرت کا بیان بہت ہی کم ہو گیا, اور پبلک کی ڈیمانڈ اور تقاضے پر کچھ لاجیکل باتیں, کچھ عقلی باتیں, کچھ عقل کے دلائل, اس طرح کی باتوں کی طرف کچھ اہل دین کا رجحان زیادہ بڑھ گیا. یہ ری ایکشنری قسم کی دعوت یہ نہیں چلے گی اللہ کے, یہ ری ایکشن میں, کیونکہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ڈراتے بہت ہیں بھائی, چلو بھائی پھر لاجک کی بات کر لیتے ہیں, ہر وقت آخرت آخرت آخرت, تو چلو تھوڑا سا کچھ اور لے لیتے ہیں. اچھا پھر کیا, کچھ عقلی دلائل بھی سامنے آنے چاہیے, یہ تو مت ماری جائے گی معذرت کے ساتھ. عقل پرستی تو شیطنت ہے. عقل نیچے ہے, نقل اوپر ہے. بارہا یہ بات ذکر ہوئی ہے. نقل سے مراد جو منتقل چلی آ رہی ہے شریعت کتاب و سنت کی روشنی میں, نقل اوپر ہے عقل نیچے ہے. ہاں اس پوزیشن میں عقل کو استعمال کرنے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن کوئی کہے کہ عقل میں پہلے بات آئے گی پھر میں مانوں گا تو یہی شیطنت ہے. شیطان نے کہا تھا میری تو سمجھ نہیں آتی, میں آگ سے بنا یا مٹی سے بنا, آگ جلاؤ اوپر جائے مٹی اچھالو نیچے آ جائے, میں اعلیٰ اور یہ ادنا آدم, میں سجدہ کاہے کو کروں. غلطی کیا کی اس نے, بلکہ بہت بڑا بلنڈر کیا تھا, اللہ کے واضح حکم کے مقابلے میں عقل کو استعمال کرنا. یہ آج کے دور کا بھی مسئلہ ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا اتنے بھرے دربار میں بھی وہی بنیادی بات جو پیغمبروں کی ہے, اللہ کے عذاب سے ڈرانا, آخرت سے متنبہ کرنا, بلکہ دنیا میں آنے والے عذاب سے بھی متنبہ کرنا, اتنے بڑے دربار میں بھی یہ بندہ یہی دعوت پیش کر رہا ہے. یہ کوئی بیکورڈ نہیں, یہ کوئی آرتھوڈاکس نہیں, یہ کوئی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے, یہ کوئی دقیانوس نہیں ہے, یہ کوئی گئے وقتوں کا معاملہ نہیں. ہر پیغمبر نے اصولی طور پر یہ بنیادی باتیں اپنی قوموں کے سامنے رکھی ہیں, اور یہی بنیادی دعوت ہے ہمارے دین کی. اور قرآن حکیم کا کوئی صفحہ لے لیجیے, بارہ ذکر کیا گیا ہے, ہر صفحے پر آخرت کا بیان کسی نہ کسی انداز سے لازمن ملے گا. تو یہ کہنا کہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں, انٹلیکچوئلس کے سامنے جا رہے ہیں, ہائی اپس کے سامنے جا رہے ہیں, بڑوں کے دربار میں جا رہے ہیں, تو ذرا کچھ اور انداز اختیار کر لیا جائے اور ان دین کی بنیادی باتوں کے پیش کرنے میں کوئی جھجک محسوس کر لیں, کوئی ہیزیٹیشن آ جائے یا اس میں کچھ کمی کا معاملہ کر دیا جائے, تو یہ طرز عمل قرآن کے بیان اور قرآن کے اسلوب سے مطابقت نہیں رکھتا. یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں بار بار کہ اس بھرے دربار میں بھی جو بنیادی بات ہے دین کی وہ پیش ہو رہی ہے. تو کیا تھا اس نے, مثل دعب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم, جیسے کہ حال ہوا قوم نوح اور عاد و ثمود کا اور ان کا جو ان کے بعد ہوئے. وما اللہ یرید ظلما للعباد, اور اللہ بندوں پر کچھ ظلم فرمانے والا نہیں ہے, بالکل نہیں چاہتا. یہ تو بندے شر پر اڑی رہی, نوح علیہ السلام کی قوم, ہود علیہ السلام کی قوم, صالح علیہ السلام کی قوم تو مٹا دیے گئے. ناپول کی کمی کی تو شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا. ہم جنس پرستی کی گندگی کے ڈھیر میں مبتلا ہوئے تو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا. آل فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا, ظلم و ستم کا نشانہ بنایا, ان کو بھی غرق کیا گیا. یہ ہے اللہ کا قانون, اور یہ بندہ مومن بھی اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے. بیا قومی, اور اے میری قوم, انی اخاف علیکم یوم التناد, بے شک میں تم پر چیخو پکار کے دن سے ڈرتا ہوں. اس کی دو تفاسیر اہل علم نے بیان فرمائی, ایک دنیا میں کہ جب عذاب آئے گا تو چیخیں گے اور چلائیں گے مگر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, اور ایک قیامت کے دن کہ جب وہاں کی ہولناکیاں مجرمین دیکھیں گے تو چیخنا اور چلانا ہوگا مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ اس ہلاکت اور برے انجام سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. فرمائے کہ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ, اور اے میری قوم, بے شک میں تم پر چیخو پکار کے دن سے ڈرتا ہوں. یوم تولون مدبرین, جس دن تم بھاگو گے پیٹ پھیر کر. اس کی بھی دو تعبیرات ہوں گی, دنیا میں بھی کوئی ادھر بھاگنا چاہے گا ادھر بھاگنا چاہے گا مگر اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بچ نہیں سکے گا. اور کل کیا ہوگا اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ کل بالآخر پیٹ پھیرنا بھی ہوگا تو پہنچنا ہوگا مجرمین کو جہنم کے ٹھکانے میں, وہی ان کا ٹھکانہ ہوگا. اللہم اجرنا من النار, اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ دونوں تعبیرات مفسرین نے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے مجرمین کے تعلق سے بیان فرمائی. مالک من اللہ من عاصم, تمہارے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد, اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے بس اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوگا. یہ کل اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے, بندوں میں سے کسی کو نہیں دیا, ورنہ بندوں نے چھوڑنا نہیں تھا. جو بندے دو روپے جیب میں آنے پر اکڑ اتنی آ جائے کہ ان کے گلے میں سریا گویا کہ آ چکا ہو, ان کو اگر یہ اختیار دے دیا جاتا انہوں نے کرنا کیا تھا بندوں کے ساتھ, معاذ اللہ. لیکن نہیں, یہ کل اختیار اللہ کے پاس, اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرما دیا علیہ السلام. سورۃ القصص آیت 56, انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء, اے نبی آپ جس کے لیے خواہش کریں علیہ الصلوۃ والسلام تو اسے نہیں ہدایت ملنے والی, لیکن اللہ جسے چاہے گا ہدایت عطا فرمائے گا. اور پیغمبروں کا یہ کام بھی نہیں تھا, پیغمبروں کا کام بتانا سمجھانا تھا, منوانا نہیں تھا. یہ اختیار کو اللہ نے اپنے پاس رکھا, اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ حدیث بارہا پیش کی گئی مسلم شریف میں, حدیث قدسی ہے اللہ کا کلام, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نقل فرمایا, اللہ فرماتے اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت عطا کروں, تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت اور اس پر استقامت عطا فرمائے. مزید اس بندہ مومن نے کہا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ, اور یقیناً تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی واضح دلائل کے ساتھ آئے. مصر کا علاقہ ہے, ذہن میں رکھیے, یوسف علیہ السلام بھی بالآخر یہیں تھے. کم و بیش تین سو برس کا فرق ہے یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں. فما زلت فی شک مما جاءکم بھی, تو تم ہمیشہ شک میں رہے اس کے بارے میں جس کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئے. حتی اذا حلقا, یہاں تک کہ جب وہ وصال فرما گئے, قلتم تو تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدی رسولا, کہ اب تو ان کے بعد اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا. کیا مطلب؟ یوسف علیہ السلام موجود رہے, ان کی زندگی میں تم نے قدر نہیں کی, اور جب چلے گئے تو تم افسوس کرنے لگے, اب تو لگتا ہے اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا. تو لو اللہ نے رسول بھیج دیا, اب آ گئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی قدر کرو, ان کی مانو اور خیر پالو. یہ ہے جو بندہ مومن بڑی درد مندی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قدر کرنے کی اپنی قوم کو دعوت دے رہا ہے. کذلک یضل اللہ من ہو مسرف مرتاب, اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے گزر جانے والا ہو اور شک میں پڑا رہ جانے والا ہو. الذین یجادلون فی آیات اللہ, یہ کون ہے؟ حد سے گزر جانے والے, شک میں پڑے رہنے والے. یہاں شک سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ جب بندہ حق کو جانتے بوجھتے رد کرے تو اللہ قبول حق کی توفیق اس سے واپس لے لیتا ہے, اور دل میں پھر شکوک ہوں گے, شبہات ہوں گے, واضح حق کے بارے میں بھی کہے گا نہیں یہ تو جادو ہے, معاذ اللہ, کچھ اور الزامات لگائے گا, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم, وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو. اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر علم, یہ ہیں وہ جو حد سے گزر جانے والے اور شک میں پڑے رہنے والے ہیں. اللہ کی آیات میں جھگڑا, ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا معاذ اللہ سرے سے انکار کرنا, یہ بھی کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا. آیات میں احکام بھی شامل, آیات میں نشانی اور معجزات بھی شامل, اور آیات میں خود پیغمبر کی ذات بھی شامل. بہرحال تو اللہ کے احکام, اللہ کے پیغمبروں, اللہ کی نشانیوں کے بارے میں جھگڑا, یہ بھی کہ سرے سے انکار کرنا, یہ بھی کہ ان کا مذاق اڑانا, یہ بھی کہ ان کے بارے میں شبہات پیدا کرنا. یہ تو آج کے دور میں بھی, یعنی نوجوانوں کی کیا پوری امت کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرنا, اور اس کے لیے اس وقت کا سب سے بڑا جو آلہ یا ٹول ہے اہل باطل کے پاس وہ میڈیا ہے, اور اس کے ذریعے سے ذہنوں کو کنفیوز کرنا. پردے کا بھی انکار جس میں آ جائے, سود کے لیے بھی گنجائش جس میں نکل آئے, اور جناب لڑکا لڑکی بس طے کر لیں آپس میں اور آ کے بتا دیں جی تو ان کا نکاح ہو گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اگر آپ تک نہیں پہنچی تو آپ خیر سے رہیے, مگر جن کو پتا ہے ان کے ذہن کیسے خراب کیے جاتے ہیں سب کو پتا ہے. موسیقی حرام تھوڑی ہے اسلام کے, پردے کا تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ تو بدماش قسم کے لوگوں کا مسئلہ تھا, باقی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر آپ شریف ہیں تو آپ کو پردہ کرنے کرانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ اس وقت کے ایک حضرت اور دانشور کے ارشادات ہیں. یہ ہے کنفیوژن پیدا کرنا قرآن کے بارے میں, حدیث کے بارے میں, سیٹلڈ ایشوز کے بارے میں, امت کی 1400 برس کی تاریخ کا جس پر اتفاق اس کے بارے میں. پھر وہ ایک جو نا ہنجار نے حرکت کر دی کہ کیا ریاست طے کر سکتی ہے کہ کوئی کافر ہے کہ نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قادیانیوں کے بارے میں اور احمدی گروپ کے بارے میں ساری امت کا اتفاق, اور ایک پوری بڑی کاروائی عدالتی سطح پر ہوئی, علماء نے بھی اس میں پیش رہے, اور پارلیمنٹ کی سطح پر کاروائی کے بعد قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا, مرتد اور کافر قرار دیا گیا. اور آج 2016 میں بیٹھ کے ایک ناہنجار ٹیلی ویژن پر کہے کہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا حکومت یہ ریاست یہ کام کر سکتی ہے. انا لل, یہ کنفیوژن. کھیل تماشے کو دین بنا کے پیش کر دو, آج سے 5-10 سال کے بعد یہ بچے جو کچھ آج ٹی وی پہ رمضان میں دیکھتے رہے یہ رمضان اسی کو سمجھیں گے. کنفیوژن, تراویح پر کنفیوژن, معاذ اللہ.
اور اس طرح کے احکامات اور تعلیمات کے بارے میں, یہ ہے جھگڑا, یہ آج بھی ہوتا ہے. فرمائے کہ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم, جو کہ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو, کبور مقتن عند اللہ وعند الذین آمنوا, ان کا یہ کج بحثی کرنا, ان کا یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا, قرآن کہہ رہے اللہ کے نزدیک بھی سخت ناپسندیدہ ہیں اور ایمان لانے والوں کے نزدیک بھی سخت ناپسندیدہ ہیں. ظاہری بات ہے تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑاؤ تو اللہ کو, اللہ کا غضب تو آئے گا, پھر اللہ کا غصہ تو آئے گا. اور ایمان والے جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی بھی ماننے والے ہیں, وہ کیسے گوارا کریں کہ اللہ کی آیات کا, اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جائے؟ اور اس پر اگر وہ اپنے اظہار کریں تو لوگ کہیں جناب یہ ان میں تحمل نہیں ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ کہتے ہیں ان میں ٹالرنس نہیں. او بھائی ہم بغیرت نہیں ہو سکتے. اگر ٹالرنس یہ کہ ہائیڈ پارک میں لندن میں کوئی عیسیٰ علیہ السلام اور سارے پیغمبروں کو معاذ اللہ برا بلا کہے اور کہا جائے گا دس از فریڈم آف اسپیچ, وی کین ناٹ ٹالریٹ دس, یہ بغیرتی ہے. اور ہم مسلمانوں سے کہا جائے نہیں آپ میں ٹالرنس ہونا چاہیے, آپ میں تحمل ہونا چاہیے, عجیب بات ہے. کوئی تمہارے باپ کو گالی دے تم برداشت کرو گے؟ سخت بات میں نے کہی ہے ان کے لیے جو اس طرح کی پھلجڑیاں چھوڑتے ہیں. کوئی تمہارے ماں باپ کو گالی دے اور تم برداشت کرو گے اور تم کہو کہ جی میں بڑا ٹالرنٹ ہوں, تو ہم کہیں گے تم بغیرت ہو, تمہیں ٹالرنس کدھر ہے, تمہیں غیرت نہیں ہے. یہ ہے مسئلہ آج کا. تو یہ حرکتیں اللہ کا مذاق, اللہ کی آیات, اللہ کے دین, اللہ کی تعلیم, اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا, یہ اللہ کے نزدیک بھی سخت ناپسندیدہ ہے اور ایمان والوں کے نزدیک بھی. اور جو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے اور اس کو کچھ نہیں ہوتا, ان ساری حرکتوں پر کچھ نہیں ہوتا, تو وہ ٹٹولے اس کے اندر ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے. اللہ محفوظ رکھے. کذالک یتبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار, اسی طرح اللہ تعالی ہر تکبر کرنے والے, سرکشی کرنے والے کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. وہ جو اللہ کی آیات, اللہ کے پیغمبروں, اللہ کے احکام کا مذاق اڑائے, ان کی مخالفت کریں, تو پھر دل بند کر دیے جاتے ہیں ایسے سرکشوں کے اور ایسے متکبرین کے, اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. یہی ختم اللہ علی قلوبہم, پھر اللہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. اللہ اس برے انجام سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ اگلا حصہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.